بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو علم کی نسبت عطا کی. ہمارا شمار, ہماری گنتی علم والوں میں ہوتی ہے. فضائل تو ہم جانتے ہیں, الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا الخالصون والخالصون علی خطر عظیم. احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے, سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں, علم والے بچ جائیں گے. علم والوں میں بھی عمل والے بچیں گے, عمل میں بھی اخلاص والے بچیں گے, اور اخلاص والوں کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. جیسی آدمی کی فضیلت ہوتی ہے ایسی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہے. جیسے گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں, ان کو بہت کچھ حکومت کی طرف سے بنگلہ ملے گا, سیکیورٹی ملے گی, گاڑی ملے گی, سہولتیں ملے گی, لیکن ساتھ میں ذمہ داریاں ہیں. اس طرح ہمارے فضائل ہیں, فضائل کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی جو امانت ہم نے حاصل کی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری. جو دین ہم نے سیکھا, جو علم ہم نے حاصل کیا, وہ پہلے ہماری عملی زندگی میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں صفحات کتاب لمحات حیات بن جائے. صفحات کتاب لمحات حیات بن جائے. جو پڑھا ہم نے کتابوں میں, قرآن میں, حدیث میں, ہماری زندگی میں عملی طور پر آ جائے. اور ساتھ میں اس کی اشاعت, اس کو پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیہ, اس کا مطلب یہ کہ دین کی چھوٹی سی بات بھی ہمارے علم میں ہے وہ پہنچا دینا ہے. جیسے بڑی بات پہنچانا ہے ایسے چھوٹی بات بھی پہنچانا ہے. جو کچھ علم کی امانت ہمیں ہمارے بڑوں کی طرف سے ملی اس کو آگے کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے, واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. وہ تو بے نیاز ہے, ان کو نہ میری صلاحیت کی ضرورت, نہ میرے وقت کی ضرورت, نہ میرے علم کی ضرورت. وہ اگر ہمیں قبول کر لے تو ان کا احسان ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ ان کا احسان ہے جو ہمارا علم, ہماری زندگی, ہمارے اوقات, ہماری صلاحیت اپنے دین کے لیے قبول کر لے رہے. حضرات مفسرین نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے, قرآن میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک جماعت کی رائے یہ ہے, قرآن میں سخت ترین آیت یہ ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھراؤ گے دین سے, ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے اور وہ تمہاری طرح کاہل غافل نہیں ہوں گے. ایک بڑی جماعت نے اس آیت کو قرآن کی سب سے سخت آیت قرار دیا ہے. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے لیے, علم کی اشاعت کے لیے کتنا زیادہ اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر سکتے ہیں, وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں. اس لیے پہلا فیصلہ تو ہمارا یہ, اس لیے کہ عزائم پر اللہ کے یہاں سے مدد آتی ہے, جیسے ارادے جیسے عزائم ایسی مدد. پہلا عزم اور ارادہ ہم لوگوں کا بہت مضبوط یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں موت تک اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگانا ہے. یہ پکا عزم اور ارادہ ہمارا ہونا چاہیے. ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی اور خوش ہے, ہمارے لیے علم ہے, نادانوں کے لیے مال ہے. ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنی عن قریب وإن العلم باق لا يزال. مال تو فنا ہونے والی چیز ہے, علم ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا علم سلسلہ, مال فنا ہو جائے گا. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم امام بخاری کے ایک واقعے سے استدلال کرتے ہیں. آپ نے بخاری کے مقدمے میں واقعہ سنا ہے کہ امام بخاری کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا, تو ایک مال چھوڑے تھے, تو کسی کو مضاربت نے دیا تو وہ گبن کر کے بھاگ گیا, سارے پیسے ہڑپ کر گیا. فرماتے ہیں کہ مولویوں کو یہ سب چیزیں راس آتی نہیں ہیں, مولویوں کو یہ سب چیزیں عام طور پر راس آتی نہیں, اس لیے کہ ہم اپنی لائن سے ہٹیں گے تو راس نہیں آئے گا, اپنی لائن میں رہیں گے تو سب ٹھیک ٹھاک چلے گا. ہماری لائن یہی, علم کے راستے پر چلنا, علم کی اشاعت پر چلنا, علم دین کے لیے چلنا, یہ ہماری لائن ہے. اس لیے سب سے پہلے دل سے فیصلہ کر لو عزم کر لو، ارادہ کر لو، ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا ہے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اس آیت کی تفسیر احکام القرآن میں جو لکھی ہے وہ ذرا دیکھ لینا، کہ جس طرح پچھلی امت کے اندر بچوں کو وقف کرتے تھے قدس کی خدمت کے لیے، تورات کے علم کے لیے، کا اس امت کے اندر بھی ہے کہ اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دینا. یہ جساس نے احکام القرآن میں اس آیت سے استدلال کیا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دینا دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے واسطے. تو پہلے نمبر پر عزم اور ارادہ، اور دوسرے نمبر پر صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنا کہ اللہ ہمیں موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، موت تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کا کام کرتے کرتے ہماری موت آ گئے. اس کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے پورے اہتمام کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اپنے آپ کو محتاط سمجھ کر کے. ہم امام ابو حنیفہ کے مقام پہ نہیں ہیں، ان کی زندگی سے ہم استقلال نہ کریں کہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور اتنا بڑا علم بھی تھا، ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں کہ ہم اس سے استدلال کریں. اس لیے کہ ہم لوگ تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ذرا سا دنیا کی طرف ہم لوگ جائیں گے تو دنیا ہم کو پورا کھینچ لے گی، پورا کھینچ لے گی پھر. اور پھر دین کے کاموں سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے، یا بہت بڑی کمی آ جائے گی. اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ دنیا کے پیچھے لگ جائے گا. الدنیا حلوۃ خدیرۃ، میٹھی بھی ہے ہری بھی ہے، دونوں میں جاذب ہے، جاذبیت ہے. میٹھی چیز بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، ہری چیز بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے. الدنیا حلوۃ خضیرہ، اللہ نے تم کو مستخلفکم فیہا. مستخلف کس کو کہتے ہیں؟ ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، چین کہتے ہیں مستخلفکم فیہا. یہ دنیا پہلے کسی کے پاس تھی، آئندہ کسی اور کے پاس ہوگی. ہدایہ میں آپ نے ایک مسئلے کی دلیل میں، صاحب ہدایہ نے ایک دلیل دی ہے، المال غادن و رائحن، کہ مال آنے والا اور جانے والی چیز ہے، آتا ہے جاتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. تو یہ دنیا ہے ایسی چیز، پورا کھینچ لیتی ہے. اسی لیے ہم پورے دین میں ہو جاوے، پورے دین کے کام کے لیے ہو جاوے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے فتنوں سے ہماری بڑی حفاظت ہوگی، بڑی حفاظت ہوگی، بڑی حفاظت ہوگی. اسی لیے اولاً درخواست یہ ہے کہ پورا عزائم کر لو کہ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے ہمیں وقف کر دینی، لگا دینی ہے. اور اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری زندگی کو، صلاحیت کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے. وہاں انگلینڈ میں بلیک برن میں ایک مرتبہ جامعۃ العلم والہدا میں سبق عابدین تھے، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب بھی تھے، مفتی تقی صاحب رحمت برکاتہم بھی تھے، 650 کے قریب علماء تھے. تقی صاحب دامت برکاتہ تم نے ایک بات بہت اچھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ آج کے حالات کے اعتبار سے مجھے دین کا کام کیسے کرنا اس کے طریقے میرے دل میں الہام فرمائیے. آج کے حالات کے اعتبار سے مجھے دین کا کام کن کن شکلوں میں کرنا چاہیے اس کے طریقے میرے اوپر الہام فرمائیے, اور پھر اس کے لیے اسباب وسائل میرے لیے آسان فرما دیجیے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں تو ہمارے یہاں دور حدیث شریف کے طلباء کو شروع سال سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی دونوں جگہ کے طلباء کو کہ بھائی باپ پورا سال ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ الحاجہ پڑھو, ہر ہفتے ایک مرتبہ پڑھو, اور اللہ تعالیٰ سے یوں مانگو کہ اللہ ہمیں موت تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے, اس کی دعا کا اہتمام کرو. میں ان کو ترغیب دیتا ہوں بہت اس سے, اور یہی آیت کہتا ہوں وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اچھا دین کے کام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب بخاری جلا لیں ہدایہ پڑھانے والے بن جائے, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. دین کے کام کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل دین امانت ہے ہمارے پاس, یتلو علیہم آیاتہ, ناظرہ کی خدمت بھی بہت بڑی دین کی خدمت ہے. آپ تو حفاظ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن میں کتنی جگہ پر بیان ہوئے, لیکن ہر جگہ یتلو علیہم پہلے ہے. آپ دیکھ لو بات کے الفاظ بدلے ہیں, کہیں یزکیہم پہلے کہیں یزکیہم مؤخر ہے, لیکن یتلو علیہم ہر جگہ پہلے ہیں. اب یتلو علیہم کا معنی کیا ہے, اور اس زمانے میں یتلو علیہم ہے کیا چیز؟ یتلو علیہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اول مقصد وہ پورا ہوتا ہے ہماری یہاں تین شعبوں کے ذریعے سے. ایک ناظر قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ, دوسرا حفظ اور تجوید و قراءت, اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے دوسرے نمبر پر حفظ ہیں اور تیسرے نمبر پر تجوید و قراءت ہے. یہ تین شعبے ہیں یتلو علیہم کے. اول ناظرہ ہے, اس کے اندر ناظرہ کی خدمت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ, جو ہمارا سلسلہ ہے کہ حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مؤلف, ان کے پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب, ان کے پیر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ہماری حدیث کی سند میں بھی ہے. پھر ان کے اوپر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے پیر حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے, حاجی امداد اللہ صاحب پہلے نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوئے تھے, تو وہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو بہت پریشان تھے کہ اب میں کس بزرگ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوں. تو ایک دن خواب میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, خود حضور نے. حضرت شیخ زکریہ صاحب کی کتاب ہے مشائخ چشت, پڑھنے کے قابل کتاب ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں.
فضائل اعمال کی طرح آپ بھی تل بھی پڑھو حضرت کی، اور مشائخ چشت حضرت کی کتاب بھی پڑھو. تو خواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجی امداد اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کسی بزرگ کے ہاتھ میں رکھ دیا. حاجی صاحب جانتے نہیں یہ بزرگ کون ہے، بہت پریشان کہ حضور نے میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا، مجھے کس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. پریشان تھے، بہت پریشان. تو ان کے ایک استاد نے کہا یہ تھانہ بھون کا واقعہ ہے، حضرت تھانوی سے بھی پہلے کی یہ بات ہے. تو کہ یہاں قریب کے اندر ایک لوہاری گام ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہے، ہو سکتا ہے تمہاری مراد پوری ہو جاوے. تو حضرت حاجی صاحب پیدل نکلے. یہ کہنے کو حاجی صاحب تھے، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی دونوں کے پیر ہوتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کوئی معمولی انسان نہیں ہے، دونوں ہمارے مسلک کے دیوبند کی آنکھ. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی کے پیر ہوتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. تو گئے لوہاری گاؤں، تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب مکتب میں بچوں کو پڑھا رہے گئے. دور سے دیکھا حاجی صاحب پہنچے، تو حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی کرامت میاں جی کی کیا دیکھی، کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچا ہوں لوہاری، تو حضرت حاجی میاں جی نے فرمایا اچھا رات میں خواب دیکھتے ہو اور صبح میں چل کے آ پڑتے ہو، یہ پہلی کرامت. حالانکہ خواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا. ایسے تھے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے چھوٹی کے بزرگ. آپ لوگ آئندہ انڈیا آؤ تو لوہاری ضرور جانا، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. تھانہ بھون کے بازو میں ہے. 150 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن جس روم میں بیٹھ کر حضرت ذکر کرتے تھے آج بھی وہاں ذکر کی خوشبو موجود ہے. جس کو بھی سونگنا ہو سونگ لے جا کر کے. میں تو گزشتہ سال بھی گیا تھا، پہلے بھی کئی مرتبہ گیا ہوں. ایسے چوٹی کے بزرگ تھے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پوری زندگی مکتب پڑھایا بچوں کو. 36 سال وہ لوہاری گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں بیٹھ کر بچوں کو مکتب پڑھایا. اور ان کے حالات میں لکھا ہے مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت بنا دیتے تھے. مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت بنا دیتے تھے. اور یو پی میں میاں جی کہتے ہی اس کو کہ جو پورا مولوی نہ ہوئے، چھوٹا موٹا کچھ کورس پڑھا ہوئے اور وہ مکتب پڑھا ہے، اس کو میاں جی کہتے ہیں. لیکن اتنے بڑے کتب ابدال تھے اپنے زمانے کے. یہ کیا چیز ہے؟ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. مکتب کو معمولی مت سمجھو، اخلاص سے مکتب کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت. میں ہمارے مکاتب کے مدرسین کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ تم ہم سے زیادہ کماتے ہو، حساب کرو. پھر مثال لیتا ہوں، بھائی جس شیخ الحدیث نے بیچارے نے آپ کو بخاری پڑھائی، بدول وحی سے بخاری شروع ہوتی ہے، اب وہ بیچارہ وحی کی اقسام، وحی کی لغوی اصطلاحی تعریف، ایمان کی لغوی تعریف، معتزلہ کیا کہتے ہیں، کرامیہ کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، محنت کر کے شروعات دیکھ کر کے اقوال پہ اقوال بیان کریں گے. اب وہ ساری باتیں طلبہ امتحان تک یاد رکھے تو ابھی شکریہ. آپ میں سے میں اگر کسی کو پوچھوں کہ ایمان کی لغوی اصطلاحی تعریف جو بخاری میں پڑھی تھی، وہی کے اقسام مجھے بتاؤ، وہی کی لغوی اصطلاحی تعریف بتاؤ، وہی کے کتنے اقسام ہیں. حالانکہ پہلا باب بخاری کا اور اس میں ہر شیخ الحدیث ہندی کی چندی کرتا ہے، ہر بخاری پڑھانے والا یہ کرتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں. اور مکتب کے استاد نے ہم کو سورہ فاتحہ یاد کرایا، تحیات یاد کرایا، درود یاد کرایا، وہ موت تک پڑھیں گے، موت تک پڑھیں گے. کتنی بڑی کمائی ہے آپ اندازہ لگا. اس لیے یہ مکتب کی ابتدائی تعلیم کو معمولی مت سمجھو. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ اس قرآن کی تدریس اور تعلیم کی برکت سے. یہ ربانی بننے کا ذریعہ ہے، اللہ والا بننے کا ذریعہ. حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. بہت بڑے بزرگ ہیں، قریبی زمانے کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں باندھا ہے یو پی میں ہتھوڑا، وہاں حضرت کا بڑا مدرسہ ہے. پہلے بہت جہالت تھی اس علاقے میں، ارتداد تھا، مسلمانوں میں شرک تھے، اور حضرت فتح پور کے مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. وہ تو قاری کے نام سے مشہور ہے، ورنہ علامہ تھے علم میں، جیسے ملا علی قاری امام الفن ہے لیکن قاری کے نام سے مشہور ہو گئے. اس طرح حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب کا مقام تھا. حضرت شیخ یونس صاحب کو بھی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، حضرت کے سامنے باادب بیٹھتے تھے. قاری سید صدیق صاحب بہت اونچے مقام کے آدمی تھے. فتح پور میں تدریس کے درمیان میں ایک رات دل میں خیال آیا، صدیق احمد اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مشکات یا ہدایہ پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی، اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ تمہارے علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا، تم نے لوگوں کے ایمان کی فکر کی یا نہیں کی. فرماتے کہ یہ خیال آتے ہی صبح میں مدرسے میں استعفیٰ دے دیا، اپنے وطن جا کر بچوں کو الف با پڑھانا شروع کر دیا، ساری بڑی کتابیں پڑھانا چھوڑ کر کے گھر گھر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی. پھر باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدرسہ بھی قائم کروا دیا، اور آج وہ بڑا ادارہ قائم ہے. یہ مکتب کے کام کو ہم لوگ معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے اس کو بڑی اہمیت سے لو اس کام کو. اس موقع پر ایک اور گزارش میں آپ کو بڑوں کے الفاظ سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کھانا جتنا اعلیٰ یعنی ٹاپ کوالٹی کا ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو اس میں بدبو بھی اتنی زیادہ ہی پیدا ہوتی ہے. کھانا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو اس میں بدبو بھی اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس طرح علم کے ساتھ جب روحانی بیماریاں پیدا ہوگی تو تباہی بھی زیادہ لاتی ہے. علم کے ساتھ جب روحانی بیماریاں پیدا ہوگی تو تباہی بھی زیادہ لاتی ہے. اس لیے ہمیں کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت بھی ہونا چاہیے، استخارہ کر کے، تعلق کو قوی کر کے ان کی رہنمائی میں کام کرنا چاہیے. اس وقت جس طرح حالات بدل رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ یہاں کی مقامی قوم پر احسانات کو بڑھانے کی ضرورت ہے. فإن العبد انسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام بن کے رہتا ہے، احسان بڑھاؤ ان کے اوپر. اب احسان بڑھانے کی کیا شکل ہے؟ آپ نے مشہور حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری دوا نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو سب کو شفا دینے والے آپ کیسے بیمار تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا کوئی بندہ بیمار تھا اگر تو اس کا علاج معالجہ کرتا تو تجھے وہی جزا ملتی جو میری بیماری میں علاج کے اوپر ہے. حالانکہ اللہ تو بیماریوں سے پاک ہے. پھر اسی حدیث قدسی میں آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. بندہ کہے گا اللہ آپ تو سب کو کھلانے والے آپ کہاں سے بھوکے تھے؟ تو کہا میرے بندے دنیا میں بھوکے تھے اگر تو ان کو کھلاتا تو تجھے وہی اجر ملتا جو بھوکوں کو کھلانے پر. پھر حدیث میں یہ لفظ ہے کہ میں ننگا تھا. حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہے کہ میرے کپڑے نہیں تھے میں ننگا تھا اگر تو مجھے کپڑے پہناتا تجھے وہی اجر ملتا جو اللہ کو, یعنی بندے جو ننگے تھے دنیا میں ان کو کپڑے پہناتا تو تجھے وہی اجر ملتا جو اللہ تعالیٰ کو کپڑے پہنانے کے اوپر ہے. اب اس حدیث کو جس میں بیماری کی دوا, بھوکے کو کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, اس کو اتنا بڑا اجر کہا کہ اللہ کو کھلانا, اللہ کی دوا, اللہ کو کپڑے پہنانا, یہ اجر, یہ احسان کے کام ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سنا کے فرماتے تھے کہ یہ سب دنیاوی خدمت ہے, کپڑے, کھانا, دوا, اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر بتلا رہے کہ اللہ کو کھلانے پلانے, دوا, کپڑے کا اجر ملتا ہے. تو اگر اللہ کے بے ایمان بندوں کو, دین سے دور بندوں کو اگر اللہ سے جوڑ دیں گے تو ہمیں اللہ کتنا بڑا اجر دیں گے. اسی لیے ان پر سب سے بڑا احسان یہ کرنا ہے کہ ان کو دین سکھا دو, اللہ کا دین دو ان کو, سب سے بڑا احسان ان کے اوپر یہ کر دو. ان میں دینداری آ جائے گی تو پھر یہ بلال حبشی جیسے وفادار دیوانے بن جائیں گے. ان میں دینداری آ جائے تو پھر یہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بنیں گے, پھر یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بنیں گے. ان میں جس دن دینداری آ جائے گی, بہت لوگ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, کپڑے پہنا رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ ہونے چاہیے, یہ کام بھی ہونے چاہیے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَبْدُ الْإِحْسَانِ. لیکن سب سے بڑا کام ان کے اندر یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر علم پہنچاؤ, ان کے اندر عملی تربیت کرو, ان کو خدا کا دین اور علم دے دو, اور ان کے اندر علماء, صلحاء, فضلاء ان کے اندر تیار کرو, مردوں میں, عورتوں میں, دونوں طبقے کے اندر. یہ دین اور علم کی امانت جس دن ہم ان کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے احسان کے ایسے غلام بن کے رہیں گے کہ کبھی پھر انشاءاللہ بے وفائی نہیں کریں گے. ہم تو اللہ کے لیے کریں گے, آخرت کے لیے کریں گے, لیکن ساتھ میں ضمناً یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس کے لیے جو بھی شکل آپ کو مناسب لگے وہ شکل اپنا, وہ شکل اپنا, چاہے مکاتب کی لائن سے ان کو حدیث, تفسیر, فقہ پڑھا کر کے, ان کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑ کر کے, ان کو خانقاہوں کے ساتھ جوڑ کر کے, ذکر کی روحانی نسبتوں کے ساتھ جوڑ کر کے, دین کے اعتبار سے ان کے اوپر احسان کرو, یہ احسان پرماننٹ اور مضبوط احسان ہوگا, اور پھر انشاءاللہ وہ کبھی آپ کے احسان سے بغاوت نہیں کریں گے اور ہمیشہ وہ آپ کے غلام بن کے رہیں گے. ابھی چار دن پہلے کی بات ہے, میں اوپر تراوی پڑھتا ہوں تو ایک افریقی نسل نوجوان لڑکا وہ سامان لے کر رکھنے کے لیے آیا, میری ملاقات کی, میں نے عربی میں بات کرنا شروع کی تو مجھے کہنے لگا کہ میں اردو بھی آتی ہے. پھر وہ کہنے لگا میں دارالعلوم آزاد ویل پڑھتا ہوں. پھر اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے مجھے کہا کہ مفتی سعید مطالعہ صاحب میرے استاد ہوتے ہیں. کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ. تو وہاں ساتھی لوگ تھے, میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ علمی احسان کی برکت دیکھو, اس کو کسی نے پیسے دیے ہوں گے, کھلایا ہوگا پلایا ہوگا, کسی نے ٹکٹ دے کے وہاں پڑھنے بھیجا ہوگا, کوئی تذکرہ نہیں, لیکن علمی احسان کا یہ کس قدر عقیدت محبت سے تذکرہ کر رہا ہے. پھر جب میں نے اس کو یوں کہا کہ رمضان سے تین دن پہلے دوپہر کے وقت پر میں آزاد ویل میں تھا اور مفتی صحیح صاحب کے یہاں دوپہر کا میرا کھانا تھا, تو وہ تو اور خوش ہو گیا. میں نے کہا وہ بڑے بزرگ ہیں لیکن وہ ہم مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں, تو بہت محبت سے مجھ سے ملنے لگا اور ابھی بھی یہی ہے, تو مجھے ملتا ہے, محبت سے سلام کرتا ہے. یہ ہے علمی احسان کا اثر. تو جو مناسب شکل آپ کو لگے ان کے اوپر علمی دینی احسانات بڑھاؤ. جیسا میں نے کہا ان کو قرآن حدیث فقہ کا علم دو, ان کو جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑو, ان کو خانقاہوں سے جوڑو, روحانی نسبتوں سے جوڑو, انشاءاللہ ایسا عظیم آپ کے احسان کے نیچے آئیں گے کہ ہمیشہ وہ آپ کی بات مان کر کے زندگی گزاریں گے. اور زندگی اللہ کی امانت ہے, وقت اللہ کی امانت ہے, مال اللہ کی امانت ہے, صلاحیت اللہ کی امانت ہے, اللہ کرے وہ خدا کے دین کے لیے لگ جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنا دیتا ہوں. جب آخری حالت تھی حضرت کی, حکیموں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ بات چیت نہ کریں, آپ کی طبیعت کا ہی بہت حال کمزور ہے. حکیم صاحب لوگ ڈاکٹر لوگوں کا مشورہ حضرت سنتے رہے, لیکن آنے والوں کو دین کی بات سنانا, تو حکیم لوگ تاکید کرے حضرت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بولنا اس میں آپ کی طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ساری باتیں سنتے رہے, پھر ایک درد کے ساتھ حضرت نے فرمایا, بھائی زندگی کی وہ گھڑی کس کام کی جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بغیر گزر جاوے. موت تو وقت پر آئے گی, وہ گھڑی کس کام کی جو خدا کی مخلوق کی خدمت کے بغیر گزر جائے. بس یہ دھن لگ جائے ہم کو. سیدنا حضرت عمر زخمی ہوئے, خون جا رہا ہے, خون جا رہا ہے, آخری سانس چل رہے ہیں, عیادت کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں. ایک نوجوان آیا عیادت کے لیے, فوراً اس کو تنبیہ کی, اس حال میں خون نکل رہا ہے, آخری حالت چل رہی ہے, بیٹا یہ تیری ایزار تخنوں کے نیچے ہیں, ذرا اس کو ٹھیک کرو, اونچی کرو, آخری حالت میں. بس اللہ ہمیں یہ جذبہ دین کا عطا فرما دے رہے ہیں, یہ دھون اللہ ہمیں عطا فرما دے رہے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا, آخری حالت میں ایک دوسرے امام ان کی ملاقات کے لیے گئے, بالکل بیمار آخری وقت, تو ان سے مباحثہ شروع کیا کہ رمیے جمرات پیدل کریں گے یا سواری پر, تو وہ کہنے لگے سواری پر. تو امام یوسف کہتے اختا تھا, غلط بات کہی. تو انہوں نے کہا کہ پیدل, تو کہا اختا تھا غلط. تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے کہا سواری پر تو آپ کہہ رہے غلط, میں نے کہا پیدل تو آپ نے کہا غلط, صحیح آپ ہی بتاؤ. تو کہا سنت یہ ہے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے وہ پیدل, اور جس رمی کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہ سواری کی حالت میں. یہ ہے مسنون طریقہ, یعنی پہلے دوسرے جمرے کی رمی پیدل سنت ہے, تیسرے کی سواری کی حالت میں افضل ہے. بس یہ بات کی اور وہ امام ابو یوسف کے حجرے سے نکلے اور ان کے مکان کے گیٹ تک پہنچے, گھر میں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی. تو امام رک گئے کہ بھئی یہ عورتیں کیوں رو رہی, تو کہا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. تو کہا مجھے بہت تعجب ہوا ان کے علم کی حرص کے اوپر, کہ آخری دم تک ان کے اندر علم کی حرص یہ ہے. خدا ہمیں بھی ایسا علم کا حرص عطا فرما دے رہے, دین کا حرص عطا فرما دے رہے, دین کی دھون عطا فرما دے رہے. امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ दाभेल बीमार हो गए तो देवबंद तशीफ ले गए छुट्टियों में, तो और ज्यादा बीमारी बढ़ गई, पाइल्स खून बहुत गिर रहा था। हजरत का घर दूर था पहले देवबंद में, देवबंद छोटा था, तो एक दिन देवबंद में रात में खबर हो गई कि हजरत का इंतकाल हो गया, काफी रात देर में। तो सुबह में हजरत के बड़े बड़े शागिर्द मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे और हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, पूरा काफिला उवल वक्त फजर पढ़ के हजरत के घर पर के सुना हजरत का इंतकाल हो गया। जाकर के देखा तो एक खिड़की थी, लाइट तो थी नहीं, और सुबह में जो रोशनी निकलती है तो उस रोशनी के अंदर हजरत मुताला कर रहे हैं बैठ करके, यूं किताब करके। तो हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी कहने लगे, हजरत आपको इतना खून गिर रहा है, आप इतने सख्त बीमार है कि कल रात तो देवबंद में अफवाह फैल गई कि आपका इंतकाल हो गया, और ये तो आप फजर पढ़ के किताब लेके मुताला करने बैठे हैं, कौन सा ऐसा मसला है जो आपको हल नहीं हुआ? और अगर कोई ऐसा मसला है तो हम फकीरों को कह देते, हम तलाश करके पेश कर देते, आराम की जरूरत है, आराम फरमाइए। तो फरमाया मौली साहब, किताब का मुताला ये भी एक रोग और बीमारी है जो अनवर शाह को लगी हुई है, ये भी एक बीमारी और रोग है जो अनवर शाह को लगी हुई है, खुदा हमें भी कोई ऐसा रोग लगा दे, इल्म का, किताब का, मुताले का, दीन की शाद का, खुदा हमें भी लगा दे, ये मांगो अल्लाह ताला से। बहरहाल बहुत अदब से आपसे दरख्वास्त ये है कि एक तो अजाइम अच्छे करो, वसी अजाइम, और रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू फइन्नल माल यफनी अन करीबिन वइन्नल इल्म बाकिन ला यज़ाल। दीन के लिए लगना है, दीन के लिए लगना है, और अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो, सलातुल हाजा पढ़ के मांगो, मौला हमारी सलाहियत, हमारा माल, हमारा वक्त अपने दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए, मांगो। और हालात के एतबार से जो शक्ल मुनासिब हो दीन के काम करो। और जैसा मैंने कहा, दीनी इल्मी एहसान इन कौमों के ऊपर करोगे तो इंशाअल्लाह वो हमेशा आपके मातहत बन के रहेंगे। खिलाना पिलाना, कपड़े, ये अच्छे चीज है, ये दूसरी कौमें भी करती है, लेकिन दीन इल्म अखलाक इनको दे दो। अल्लाह ताला हम सबको मौत तक अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले रहे। अल्लाह ताला हम सबको सही कुड़न फिकर दर्द अता फरमा दे रहे। शमाइल तिर्मिजी में जो आपने पढ़ा था, कान दाइमुल फिक्रा व मुतवासिलुल अहजान, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्र में रहते थे, मुसलसल गम में रहते थे। अल्लाह से यूं दुआ करो कि हुजूर की वो फिक्र और गम के कुछ जर्रे हमें मिल जावे। शमाइल में ये अल्फाज है, पढ़ लेना, कान मुतवासिलुल आजान व दाइमुल फिक्रा, हमेशा फिक्र और हमेशा गम में, उम्मत के लिए, दीन के लिए, खुदा की मखलूक के लिए। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत अता फरमाए। मैं आपका खूब शुक्रिया अदा करता हूँ, अकाबिरीन, उलमा, आप लोगों ने इन गुजारिशात को सुना। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस मजलिस को मेरे लिए, आपके लिए दुनिया आखिरत की सआदत का जरिया बना दे रहे, और मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ इन गुजारिशात की सुनने के ऊपर। अल्लाह ताला खैर का, रहम का, बरकत का हम सब के लिए जरिया बना दे रहे। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين